بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات کرام شامل محترم عزیزان گرام قدر، فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہم اپنی دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. کل آیت کے ترجمے اور تفسیر کی ذیل میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وجعلنا ہم نے بنایا من بین ایدیہم سدا ان کے سامنے رکاوٹ کو اور من خلفہم سدا ان کے پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ کو. فاغشیناہم اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپ دیا فہم لا یبصرون اب وہ دیکھنے والے نہیں. اللہ کس مقام پر آ کر انسان کے لیے یا کسی شخص کے لیے رکاوٹوں کو ایجاد کرتا ہے؟ کس مقام پر آ کر اللہ نہیں چاہتا کہ انسان صاحب بصیرت ہو؟ جہاں پر انسان اپنے گناہوں، اپنے نفس پرستی، شہوت پرستی اور دنیا پرستی میں اس قدر گم ہو جائے کہ پھر وہ پروردگار کی آیات کی طرف متوجہ نہ ہو تو پروردگار بھی اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا. ایک مقام یہ ہے، کچھ افراد حجت خدا کی دشمنی میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن واللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. تو ایک مقام وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر حجت خدا، میں نے عرض کیا تھا کل، الہی مدد کے ختم ہو جانے سے، مکہ میں پیغمبر کے لیے الہی مدد کا نام کیا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب جب یہ الہی مدد نہیں ہے تو پیغمبر کس مقام پر آ گئے ہیں کہ جس کا دل چاہ رہا ہے پیغمبر کو اذیت کر رہا ہے. پیغمبر کے ساتھ اس 2 سالوں میں جو سلوک ہوا ہے، پوری نبوت میں پیغمبر کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو اس 2 سال میں ہوا. لہذا پیغمبر اس 2 سال کے اندر، پھر آخر میں پروردگار نے حکم دیا کہ اس زمین کو ترک کر دو اور پیغمبر نے مکہ کو ترک کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. لیکن اس سے پہلے کا مقام شان نزول میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ حالت نماز میں پیغمبر پر حملہ کرے، پتھر کوئی سر پر مارے اور آپ کو شہید کر دے. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ان کی بصارت سے اللہ نے پیغمبر کو چھپا لیا. کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے لفظ ینظرون استعمال نہیں کیا، نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یبصرون کا لفظ استعمال کیا. اردو میں اور عربی میں بنیادی طور پر جو فرق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو فصاحت عربی میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے ہاں الفاظ کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی. لہذا عربی میں 4 مادے ہیں جو صرف دیکھنے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، 4 مادے جن کا معنی دیکھنا. اتفاق سے اردو میں کسی نہ کسی عنوان سے یہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم اردو میں ان کے درمیان فرق کے قائل زیادہ نہیں ہیں. ایک مادہ نظر، جیسے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں نظر کا نام، ادھر نظر کرو، نظر کمزور ہو گئی سے لے کر بہت سارے الفاظ، نون ضا رے. دوسرا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ بصر ہے، جس سے ہمارے ہاں معمولاً بصارت اور بصیرت کے 2 الفاظ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. تیسرا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ رعا یرعا، جس سے کامن لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے رؤیت. اور اگر آپ پورے سال یہ لفظ نہ بھی سنیں تو رمضان کے شروع اور آخر میں یہ لفظ ضرور سنتے ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی کے عنوان سے. رؤیت ہلال کمیٹی یعنی چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، رؤیت یعنی دیکھنا. چوتھا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ شہدہ، جس سے ہمارے ہاں شہید، شاہد اور عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشاہدہ۔ بہت ادبی لفظ استعمال کیا جائے تو کہاں کہتے ہیں کہ قبلہ آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے، مشاہدہ یعنی دیکھنا۔ اب تفصیل ان کی میں بہت ڈیٹیل میں کبھی اور عرض کروں گا، صرف تھوڑا سا فرق بیان کروں گا، اور جو میرے اس وقت اس گفتگو سے مربوط الفاظ ہیں وہ نظر اور بصر ہیں۔ نظر عربی میں آنکھ کی قوت کو کہتے ہیں۔ آنکھ کی قوت سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی آنکھ صحیح کام کر رہی ہو، کھلی ہوئی ہو، روشنی موجود ہو، تو جو کچھ بھی آپ کی آنکھ کے اندر آ رہا ہے اس کا تعلق نظر سے ہے۔ جو آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی نظر میں شامل ہوتا ہے، جو آپ نہ دیکھنا چاہیں وہ بھی نظر میں شامل ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے مثلا جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر آپ اس وقت میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچھے علم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، آگے یہ مائک آپ کو دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ جو آنکھ کھلی ہوئی ہے اور آنکھ کے پردے پر جو کچھ آ رہا ہے یہ سارے کا سارا کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ نظر میں۔ لہذا بنیادی طور پر عرب نظر کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اسپیسیفکلی خاص طور پر کسی چیز کو نہ دیکھنا چاہیں، اسپیسیفکلی نہ دیکھنا چاہیں۔ اور اگر نظر کا لفظ استعمال کر کے آپ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو پھر الہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلا النظر الی وجہ ابی عبادت، فرمایا کہ نظر کا النظر وجہ الی وجہ اب عبادت، باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ اب یہ الہ کے بغیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن جب بصرہ کا مادہ آتا ہے تو بصرہ کے مادے میں خاص طور پر کسی چیز کو دیکھنا مراد ہوتا ہے۔ بصر تو وجہ، ابھی میں نے اپنے باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، خاص طور پر دیکھنا یہ بصر ہے۔ بصر میں اور نظر میں جو بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ نظر غیر ارادی طور پر دیکھنے کو نظر کہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نظر میں ارادہ شامل ہو جائے وہ نظر نہیں رہتی، کیا بن جاتی ہے؟ بصر بن جاتی ہے۔ لہذا اب میں ایک فقہی مسئلہ بھی خصوصاً نوجوانوں کے لیے بیان کر دوں، بعض اوقات نوجوان اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ فقہی مسئلہ کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ نامحرم کی طرف پہلی نظر، نظرتن پہلی جو نظر ہے وہ جائزن، وہ جائز ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر کا معنی کیا ہوا؟ پہلی نظر کا معنی یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی نامحرم پر میری نگاہ پڑی، اب پڑھنے کے بعد اگر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ پہلی ہی نظر چل رہی ہے۔ بعض اس سے مراد یہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نامحرم کے اوپر پہلی نظر جائز ہے، اس سے مراد کیا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری کسی نامحرم کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو اب یہ جو میری نگاہ پہلی پڑ گئی ہے بس یہی نظر ہے، اسی کو کنٹینیو رکھو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ عربی کی بدا، اور اسی سے یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور بلاغت اور کمال یہیں پر دکھائی دیتا ہے۔ امام نے کہیں نہیں کہا بصارتن، یعنی پہلی بصارت جائز ہے، امام نے فرمایا پہلی نظر جائز ہے۔ اب نظر اور بصر کا بنیادی فرق کیا ہوگا؟ نظر اور بصر کا بنیادی فرق یہ ہوگا کہ میری خدا نہ خواستہ میں دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، غیر ارادی طور پر کسی کے اوپر میری نظر پڑی تو یہاں تک وہ پہلی نظر ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو دیکھنے کا ارادہ کیا نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے، اور بصر چاہے پہلی ہو یا دوسری ہو حرام ہے۔ لہذا اب فقہی مسئلہ، اللہم صل علی محمد، کیونکہ یہ مسائل نوجوانوں کو درپیش ہوتے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ فقہی مسئلہ یہ بھی ہے، میں نے مثلا دور سے دیکھا، مجھے چادر ہلتی ہوئی نظر آئی اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کوئی خاتون ہے اور نعوذ باللہ من ذالک میں اس کی طرف دیکھوں گا، تو اب ابھی نظر نہیں آئی ہے مجھے، لیکن چونکہ ارادہ شامل ہے، اب جو میں نگاہ ڈالوں گا اس میں نظر نہیں ہوگی، وہ بصر کہلائے گی اور وہ پہلی ہی کیا ہوگی، حرام۔ دوسرا مرحلہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں گا، لیکن اتفاق سے جو چادر ہلتی ہوئی آ رہی تھی، بعد میں پتہ لگا یہ تو اپنی ہی بہن نکلی، یہ تو اپنی ہی پھوپھی نکلی، یہ تو اپنی ہی والدہ دادی، ان میں سے کوئی نکل آیا، یعنی محرم میں سے کوئی نکل آیا۔ تو اب ہم نے جو ارادہ کیا ہے، اس ارادہ گناہ کے اوپر بھی انسان کے لیے سزا لکھی جاتی ہے۔ بحث تجری ہے، فقہ میں بڑی مفصل بحث ہے کہ ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا، اپنے طور پر پورا کام کر دیا، لیکن اندر سے کچھ اور نکلا، تو اب گناہ ہے یا نہیں؟ فقہا نے بحث کی ہے کہ اس ارادہ گناہ کے اوپر بھی اس شخص کو سزا ملے گی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے حیا یہ ہے کہ وہ چیز جس پر اس کو نہ محرم کا گمان بھی ہو، اس سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے۔ گمان بھی ہو کہ یہ نہ محرم ہے، اپنے نظر کو اس سے بچانا، یہ حیا ہے مرد کے لیے۔ لہذا عزیزان من، اب یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ نظر، نظر کیا ہے؟ انیکٹیو ہے، یوں سمجھ لیں، آنکھ کھلی بھی۔ مثلا انسان پریشان ہوتا ہے، اب بیٹھا ہوا ہے، آنکھ کھلی بھی کسی طرف دیکھ رہا ہے، ہزاروں نامحرم اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائیں، اگر توجہ نہیں کر رہا، قصدن نہیں دیکھ رہا، ارادتن نہیں دیکھ رہا، تو گناہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی نگاہ میں ارادہ آئے گا، نظر ختم ہو جائے گی، بصر اور بصارت شروع ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے قصد اور ارادہ کرنے کی وجہ سے بصارت کے اندر جو لفظ بصیرت نکلا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ نگاہ میں جہاں پر ارادہ آ جائے، جہاں پر قصد آ جائے، اگر وہ قصد تحلیل کے ساتھ ہو، دقت کے ساتھ ہو، تو وہی بصارت بصیرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں دقت آ جائے، جہاں پر، کیونکہ ارادے اور قصد کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، انسان وہاں پر ارادہ کرتا ہے۔ صرف تھوڑی سی باتیں میں رویت اور شہیدہ کے بارے میں کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں فرق واضح رہے ان کے درمیان میں۔ ان دونوں مادوں کا بنیادی طور پر تعلق آنکھ سے ہے، لیکن رویت کا تعلق صرف آنکھ سے نہیں ہے، ظاہری دیکھنے سے نہیں، بلکہ رویت اس دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جو آنکھ بند کر کے دیکھا جائے۔ یقیناً آنکھ بند کر کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ خواب۔ خواب بھی آنکھ، خواب یہ جو آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے۔ آپ خواب کے لیے عربی میں نظر اور بصر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، جہاں پر بھی خواب کا لفظ آئے گا، خواب کا مرحلہ ہوگا، وہاں پر لفظ رآ، رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا۔ اگر آپ آنکھ، نظرہ یا بصرہ استعمال کر کے کہیں گے فی المنام خواب، تو عرب آپ کے اوپر ہنسیں گے، کیونکہ آنکھ، نظر سے دیکھنا، بصر کے لیے آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے، آنکھ کھلی ہوئی تو خواب نہیں ہوتا، خواب کے لیے آنکھ کا بند ہونا ضروری ہے۔ رأیتو کا جو لفظ ہے رآ، اس کے اندر یہ قوت ہے۔ لہذا بعض جگہوں پر قرآن میں، مثلا حضرت ابراہیم کے واقعے میں لفظ منام، نیند، استعمال کیا گیا، حضرت یوسف کے واقعے میں لفظ منام استعمال نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ قرینے سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت یوسف جو بات کر رہے ہیں وہ خواب کی بات ہے۔ مثلا حضرت یوسف نے کیا کہا اپنے والد سے، یعقوب سے، یا آباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے میرے بابا میں نے کیا دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا۔ اب اس جملے میں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ نے خواب دیکھا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیا چاند، سورج اور 11 ستارے خواب میں نہیں دیکھے جا سکتے؟ یہ صرف خواب میں دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں پہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کھلی بھی آنکھ سے بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن سورج، چاند اور ستارے تینوں کبھی بھی کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سورج، چاند اور ستارے کبھی بھی کھلی ہوئی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، یہ تینوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ صرف خواب میں ہی ایک ساتھ نظر آ سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ آپ کا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خاص طور پر سجدہ کرنا بتاتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا. شہیدہ کا مادہ جس سے لفظ شہادت اور شہید یہ سارے لفظ نکلے ہیں, شہیدہ کے مادے کی قوت سب سے زیادہ ہے. شہیدہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس واقعے سے ملوث ہوں, اس کے حصہ ہوں, اس واقعے کا حصہ ہوں, اور آپ نے مستقیماً اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھا ہو. جب تک یہ دو شرطیں نہ ہوں شہیدہ کا مادہ صدق نہیں کرتا. لہذا شاہد آپ وہاں پر کہلائیں گے جب آپ اس واقعے کا حصہ ہوں اور آپ نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہو. لہذا کوئی بھی شخص قتل کی گواہی نہیں دے سکتا یہ کہہ کر کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ یہ آدمی اس آدمی کو قتل کر رہا تھا. مثلا جج نے بلا کر پوچھا, ہاں بھائی تم نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے دیکھا, کئی بار دیکھا. بھائی کئی بار کیسے دیکھا؟ کہا ٹی وی پہ دیکھا, بار بار دیکھا میں نے. تو ٹی وی پر دیکھے ہوئے کو شہادت کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, پہلا مرحلہ. اور واقعے میں مثلا پوچھا جج نے کہ بھائی آپ نے دیکھا؟ ہاں جی دیکھا. بھائی کیسے دیکھا؟ میں بس سے گزر رہا تھا یا گاڑی سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا یہ دونوں لڑ رہے تھے. تو جج آپ کی شہادت کو قبول نہیں کرے. اب واقعے کا حصہ ہوں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. لہذا آج بھی عدالتوں کے اندر ویڈیوز کو ثبوت کا سپورٹنگ میٹر تو استعمال کیا جاتا ہے اس کے طور پر, لیکن کبھی بھی ثبوت کے طور پر ویڈیو استعمال نہیں ہوتا. ہمارا جو مرحلہ ہے وہ کس میں ہے؟ نظر اور بصر. نظر کے حوالے سے گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بصر ارادہ اور قصد کے ساتھ, اسی سے اللہ نے لفظ بصیرت نکالا. بصیرت اور بصر میں کیا فرق ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بصر تو آنکھ سے دیکھنا ہے, بصارت آنکھ سے دیکھنا, لیکن کیا خاص طور پر توجہ کے ساتھ دیکھنا. فرمایا لیکن یہ توجہ اگر چیزوں کے اوپر اتنی بڑھ جائے کہ انسان کے دل میں ایک ایسا نور پیدا ہو جائے کہ جو چیزوں کی اور واقعات کی حقیقت کو انسان کو اسی طرح سے دکھانے لگے جس طرح سے آنکھ چیزوں کا ظاہر دکھاتی ہے, تو پھر یہ مرحلہ بصیرت کہلاتا ہے. بس بصارت اور بصیرت میں فرق کیا ہے؟ جیسے میں آنکھ سے کسی چیز کا ظاہر دیکھ رہا ہوں, اگر میرے دل کے اندر وہ نور پیدا ہو جائے جو مجھے اس واقعے کا باطن اور حقیقت بھی دکھلا دے, تو اسے کہتے ہیں بصیرت. اس لیے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں مجھے کچھ اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, ان کا باطن کچھ اور ہوتا ہے, ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اگر انسان کے قلب میں بصیرت پیدا ہو جائے تو بصیرت اتنا قوی نور ہے کہ بعض اوقات اسے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی, چیزوں کی حقیقت کو وہ دل کے نور سے درک کر لیتا ہے. اس وقت اللہ آنکھوں کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے نزدیک اور اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک بصارت سے زیادہ جو چیز مہم ہے وہ بصیرت ہے. اہل بیت کہتے ہیں, روایت بھی موجود ہے, قرآن بھی موجود ہمارے پاس, تقریباً پورے قرآن میں تقریباً شاید ایک آدھ کوئی مقام ایسا ہو کہ جہاں پر اللہ نے بصیر کے مقابلے پہ اعمى عربی میں کہتے ہیں اندھے کو, نابینا کو. علماء کہتے ہیں شاید پورے قرآن میں ایک آدھ جگہ کے, صرف ایک آدھ مقام کوئی ایسا ہوگا کہ جہاں پر اللہ نے لفظ اعمى اس کے لیے استعمال کیا ہو جو کہ آنکھ سے نابینا ہو, آنکھ سے اندھا ہو. ورنہ قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعمى کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دل کے اندھوں کے لیے استعمال کیا ہے. لہذا فرمایا لہم اعیون, ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہم لا یبصرون, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھتے نہیں ہیں, آنکھ ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہ دے. لہذا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے, اور بڑی عجیب روایت ہے. امام فرماتے ہیں لیس الاعمى من فقد بصره, وہ شخص اندھا نہیں ہے جس کی آنکھیں فاقد ہو گئی ہو, جس کی آنکھیں ختم ہو گئی ہوں وہ شخص اندھا نہیں ہے. لیکن الاعمى, لیکن وہ شخص اندھا ہے من فقد بصیرته, جس کی بصیرت ختم ہو جائے. امام فرماتے ہیں آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہے, دل کا اندھا اندھا. Thank you. لہذا پورے قرآن میں عرض کروں تقریباً ایک آیت مثلا سورہ عبسہ میں ایک مقام ہے جہاں پر امام حضرت کے جو صحابی تھے پیغمبر کے وہ اندھے تھے, لیکن اس پر بھی علماء نے بعض نے وہاں پر بھی کہا ہے, کیونکہ آیت کبھی بھی شان نزول اس کا الگ ہے, لیکن شان نزول سے ہٹ کر جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو تفسیر کبھی بھی کسی خارجی چیز کے اوپر تطبیق نہیں کر رہی ہوتی. تفسیر کا تعلق ہر زمانے اور ہر دور سے ہے. تو فرمایا کہ اگر ہر دور اور ہر زمانے سے ہے تو وہاں پر بھی جو اعمى یعنی اندھے کا معنی کیا جائے گا وہ آنکھ کا اندھا نہیں ہے, وہاں پر بھی جو مراد ہے وہ دل کا اندھا ہے. کئی مقامات پر اللہ نے کئی مقامات پر, لہذا ایک جگہ قرآن میں لفظ بصیر کو اعمى اندھا, بصیر آنکھوں سے دیکھنے والا, ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ لفظ بصیر کو اللہ نے خاص طور پر آنکھوں کی روشنی کے لیے استعمال کیا. لیکن جہاں پر اللہ نے لفظ بصیر کو آنکھ کی روشنی کے لیے استعمال کیا ہے وہاں پر اللہ نے اس کے مقابلے پر اندھا نہیں ہے, اعمى نہیں ہے, بلکہ کون سا مقام ہے؟ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں اتنا روئے کہ قرآن نے لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, آپ کی آنکھیں دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. وہاں پر بھی اللہ نے نہیں کہا, لفظ استعمال نہیں کیا کہ خدا نخواستہ جناب یعقوب اندھے ہو گئے, یہ لفظ استعمال نہیں کیا. امامت کی بحث انشاءاللہ کبھی کریں گے تو وہاں پر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ نبی یا امام معصوم میں کبھی بھی جسمانی عیب نہیں ہو سکتا, اور خصوصاً ایسا عیب کہ جو اس کی تبلیغ کے راستے میں اس کی تبلیغ کے راہ میں حائل ہو, ایسا عیب نبی یا امام میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت یعقوب اندھے نہیں ہوئے ہیں, اور قرآن نے بھی لفظ اندھا ان کے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا کہا؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. اب آنکھیں سفید ہونے سے مراد کیا ہے؟ انہیں کم نظر آتا تھا, دھندلا نظر آتا تھا, صحیح طور پر اس طریقے سے دیکھ نہیں پاتے تھے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن قرآن نے ان کو اندھا نہیں کہا. اور لیکن اس کے مقابلے پر جب آپ کو صحت یا شفا ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی آنکھوں کا نور واپس پلٹ آیا, فرتد بصیرا, آپ دوبارہ آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو گئے, آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں. اب یہاں پر جو واقع مرحلہ ہے میرے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر آ کر اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب کا جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں چند ایک نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. مرحلہ یہ ہے کہ جناب یعقوب, واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, میں خاص مقاصد پر آپ کو لے کر چلوں گا. جناب یوسف کو گم ہوئے ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اب 30 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں, تو اب میرے لیے تو سوال ہے کہ ایک پوری جماعت ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ رونا اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لیے رونا حرام ہے, وہاں پر قرآن اپنے نبی کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ایک غیر خدا جناب یوسف کے لیے رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, تو پھر کم از کم اتنا تو مانو کہ اللہ اور انسانوں کے درمیان میں ایک مقام ایسا ہے کہ جس کے لیے رونا جائز ہے. اور چند سال نہیں 30 سال کا گریہ ہے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اتنا گریہ کیا کس کے لیے؟ کیا ایک اور حجت خدا کے لیے؟ بس خدا کے بعد حجت خدا کے لیے گریہ کرنا جائز ہے, اور اللہ کے نبی کی سنت بھی رہی ہے. حضرت یعقوب نے یہ گریہ کیا, اتنا گریہ کیا, آنکھیں سفید ہو گئیں. میرا آپ سب سے ایک سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہونے کے بعد کیا حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ نبی ہیں. تو کیا نبی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعویٰ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے؟ پیغمبر سے بڑا مستجاب الدعویٰ کوئی نہیں ہوا کرتا. تو کیا حضرت یعقوب نے جب اپنی آنکھیں ان کی سفید ہو گئی ہوں گی تو اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی ہوگی؟ یہ بھی ناممکن ہے کہ حضرت یعقوب نے دعا نہ کی ہو. پروردگار کہتا ہے ہر مشکل میں ہر مقام پر مجھے پکارو میں ادا کروں گا, تو حضرت یعقوب کی کیا دعا اپنے ہی حق میں قبول نہیں ہو رہی؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی, اب ہم سب کے لیے یہ مقام ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا جو تم مانگو وہ قبول ہو جائے, ضروری نہیں ہے. اب روایات میں ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو پروردگار کیا کرتا ہے. کوئی بھی امام نے فرمایا دعا رد نہیں ہوتی لیکن جس طریقے سے تم مانگ رہے ہو, ہو سکتا ہے اس طریقے سے قبول نہ ہو. اگر اس طریقے سے قبول نہ ہو تو دعا کہاں جاتی ہے؟ کچھ اثر ہیں جو روایات میں بیان ہوئے. ایک اثر یہ بیان ہوا ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی اور آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے, صرف دعا کے اثر کی وجہ سے. اگر کوئی اور بلا نہ ٹالے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو تم مانگ رہے ہوتے ہو اس سے بہتر تمہیں عطا کرتا ہے. تیسرا اثر کہا فرمایا کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو اللہ اسے تمہارے گناہوں کے جبران کے طور پر رکھ لیتا ہے. چوتھا اثر فرمایا کہ اگر ان میں سے بھی تینوں میں سے کوئی مقام نہ ہو تو اللہ اسے تمہارے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. فرمایا کہ جو قیامت کے دن کے لیے اللہ ذخیرہ کرتا ہے وہ ذخیرہ ایسا ہوگا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں اللہ نے قیامت میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے, تو وہ حسرت کر کے یہ کہیں گے اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی. اتنا اجر اللہ اتنا اجر رکھے گا قیامت کے دن اس دعا کا. لہذا ہر چیز میں دعا کرو, بے تحاشا دعا کرو, دعا کرنے سے کبھی غافل نہ ہو. چھوٹی چھوٹی اس چیز سے لے کر ہر بڑی چیز کے لیے جتنا خدا کے نزدیک اپنے آپ کو فقیر بناتے چلے جاؤ گے وہ دنیا کے سامنے تمہیں اتنا غنی بناتا چلا جائے گا. دنیا کے سامنے غنی بننا چاہتے ہو صرف اس کے سامنے فقیر بن. اب حضرت کی دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کے کچھ مطالب مقامات ہو سکتے ہیں. ایک مقام یہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ بھی موجود ہے روایات میں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری دعا تمہارے اپنے حق میں قبول ہو, لہذا فرمایا کہ دوسرا جو حاجت تمہیں پڑے اس کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرو. دوسروں کے لیے, ایک تو دوسروں کے لیے مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, اور ثانیاً دوسروں کے لیے مانگی ہوئی دعا کا اثر خود آپ کے اوپر, یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو تو وہی دعا دوسروں کے لیے مانگیں. متوجہ, مثلا میں بیمار ہوں اور میں چاہتا ہوں اللہ مجھے شفا عنایت کرے, تو مجھے دوسرے مریضوں کے لیے زیادہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے جلد شفا عطا کرے. ہو سکتا ہے کہ حضرت, اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علاج دعا سے ہو, ضروری تو نہیں ہے. دعا اپنی جگہ ہے, دعا کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن فرض کیجئے کہ ڈاکٹر موجود ہے اور میں اس کے باوجود دعا کر رہا ہوں, تو بعض ایسے مقامات ہیں دعا کا ثواب مل جائے گا مجھے لیکن صحت نہیں ملے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے میری صحت کو اللہ نے ڈاکٹر کے پاس علاج میں رکھا ہو. تو دعا اپنی جگہ پر ہے, علاج اپنی جگہ پر. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی دعا حضرت یوسف کی دعا میں لکھی ہو, تو جب حضرت یوسف کو پتہ لگا تو حضرت یوسف کو دعا کرنی چاہیے تھی اپنے بابا کے لیے کہ پروردگار میرے بابا کو شفا عنایت کر دے. لیکن قرآن نے بڑا ایک عجیب و غریب مقام لکھا. قرآن نے یہ لکھا کہ جناب یوسف, اب جناب یعقوب بھی نبی ہیں اور جناب یوسف بھی نبی ہیں, قرآن نے یہ کہا کہ نہ حضرت یوسف نے اپنے بابا کے لیے دعا مانگی, دعا نہیں مانگی, بلکہ حضرت یوسف نے کیا کہا جب پتہ لگا کہ بابا کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, آپ نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں, تو انہوں نے بتایا کہ بابا کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, تو اب آپ نے اپنے بابا کے لیے دعا نہیں مانگی بلکہ کیا کہا, آپ نے کہا اذهبوا بقمیصی هذا, میری یہ قمیص لے جاؤ, میری یہ قمیص لے جاؤ. اچھا هذا کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی ایک بیان کرتا چلا جاؤں, یہ جو هذا ہے اس کے اندر قوت کیا ہے. ویسے تو هذا اس میں اشارہ ہے یہ, لیکن اس کی قوت فصاحت اور بلاغت میں کہاں ظاہر ہوتی ہے. دیکھیے اگر حضرت یوسف یہ کہتے اذهبوا بقمیصی, میری قمیص لے جاؤ, تب بھی جملہ مکمل تھا, جملہ تب بھی مکمل ہے بھائی میری قمیص لے جاؤ. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اذهبوا بقمیصی هذا, میری یہ والی قمیص لے کے جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں, دونوں جملوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. ایک جملہ ہے میری قمیص لے جاؤ, اور ایک جملہ کیا ہے، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ. ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ عربی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ جہاں پر اشارہ آ جائے، اشارہ اس میں، اشارہ اس میں، اشارہ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو مشخص اور معین کر دیتا ہے. یعنی اب آپ اس کی جگہ کسی اور چیز کو لا نہیں سکتے. یعنی کیا؟ اگر حضرت کہتے اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر اٹھ کر یہ کہتا کہ حضرت کا مقصد قمیص لے جانا نہیں تھا، یہ کنایہ تھا کسی بات سے، مثلاً دعا کا کنایہ تھا، مثلاً کسی اور چیز کا کنایہ تھا، یہ کنایہ تھا، ورنہ آپ نے وہ قمیص نہیں بھیجی. وسیلے کے جو منکر اتنے بہت سارے دنیا میں بیٹھے ہیں، جو قدم قدم پر یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو درمیان میں لانے سے شرک ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتی ہے، ان کے لیے جواب دے رہا ہوں. اگر یہاں پر حاضر نہ آتا تو یقین کیجئے کہ یہ سب مل کر یہ کہہ رہے ہوتے کہ یہاں پر یہ جملہ کنایہ تھا، اشارہ تھا، ورنہ حضرت نے قمیص نہیں بھیجی. لیکن جیسے ہی یہ لفظ حاضر آ گیا، اب حاضر نے کیا کر دیا؟ قمیص کو مشخص اور معین کر دیا. آپ نے ایک خاص قمیص بھیجی ہے، اب دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو قمیص کی جگہ کسی اور چیز کو لے آئے. توجہ فرما رہے ہیں. یہی فصاحت اور بلاغت مولا نے اس وقت استعمال کی، پیغمبر نے، جب غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے. آپ اگر یہ کہتے من کنت مولا فعلی مولا، تب بھی جملہ پورا تھا، لیکن اس جملے کے بعد کوئی اور علی آ جاتا، علی کی جگہ کوئی اشارہ آ جاتا، کوئی کنایہ آ جاتا، لیکن آپ نے حاضہ استعمال کر دیا. آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، یہ والا علی، اس کے علاوہ کوئی اور علی. مولا تلاش کرنا ہو تو پیغمبر کے اشارے کا مشار الیہ تلاش کرو، خود بخود تمہیں مولا مل جائے گا. حاضر کہنے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ اب پوری دنیا کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ جملہ کنایا تھا، اس جملے سے علی سے مراد کوئی بڑی چیز تھی یا کوئی اور علی. نہیں، جب کہہ دیا حاضر تو پھر حاضر سے مراد کیا ہو؟ مشخص اور معین. اسی طرح سے حضرت یوسف نے کیا کیا؟ قمیص کے ساتھ کہہ دیا حاضر یہ والی قمیص لے کر جاؤ. اب آپ اس قمیص کی جگہ کچھ اور لا نہیں سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ قمیص ہی تھی. تو اب وہ تمام کہ جو وسیلے کے منکر ہیں ان سے میرا سوال ہے، اس طرف بھی نبی ہے، اس طرف بھی نبی ہے، تو بھائی دعا سے کام کیوں نہیں چل رہا؟ دعا پیغمبر سے زیادہ تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو پیغمبر عمل کر کے بتا رہا ہے ہر چیز دعا سے نہیں ہوتی، بعض گناہوں کی بخشش کے لیے، بعض شفاؤں کے لیے چل کر جانا پڑتا ہے. اب یہ قمیص ہے جو مصر سے چل کر کنعان جائے گی، اور جب تک یعقوب کے چہرے پر گرے گی نہیں، یعقوب کے چہرے کو مس نہیں کرے گی، تب تک یعقوب کو شفا نہیں ملے گی. اور قرآن نے پورے لفظ استعمال کیے، کہا بشیر آیا، آنے کے بعد اس نے قمیص کو ڈالا، جب قمیص کو ڈالا تو فرمایا فرتد بصیرا. میں کہوں گا قرآن کبھی بھی اضافی لفظ استعمال نہیں کرتا، اشارہ کافی تھا. لیکن شاید یہاں پر خدا بھی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے لفظوں میں اس لیے استعمال کیا تاکہ کوئی درمیان میں شارٹ کٹ لگانے کی کوشش نہ کرے، کوئی اور کوئی معنی نکالنے کی کوشش نہ کرے. پورے واقعے کی ایک ایک دیکھیے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی واقعات استعمال، آپ پڑھیں کبھی ترجمہ پڑھیے گا جناب یوسف کا، تو آپ دیکھیں گے اللہ نے پورے واقعات میں سے جو بہت خاص چیزیں ہیں، مثلا زلیخا کے ساتھ آپ نے پتہ نہیں کتنے سال گزارے ہوں گے، لیکن اللہ نے صرف خاص موقع، خاص بات، اس سے اوپر کوئی بات نہیں کی. زندان میں آپ نے پتہ نہیں کتنے سال گزارے ہوں گے، لیکن جو خاص بات ہے اس سے آگے کچھ بھی بیان نہیں کیا. یعنی اللہ واقعات میں سے صرف مقام عبرت کو بیان کرنا چاہتا ہے. مقام سبق کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ پورے قصہ یوسف میں اس مقام پر اللہ نے پہلے تو کہا یہ میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ، پھر فرمایا بشیر آیا، آنے کے بعد اس نے یعقوب کے چہرے پر قمیص کو ڈالا، جب ڈالا فرتد بصیرہ، تب یعقوب کی آنکھیں واپس آئیں۔ تو اب آپ کو زیارت کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ کیوں آپ کو زیارت کے لیے بلایا جاتا ہے، کیوں آپ کو طلب کیا جاتا ہے زیارت کے لیے؟ اس لیے کہ سلام تو یہاں سے بھی پہنچ جاتا ہے، دعا تو یہاں سے بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن کچھ شفائیں ایسی ہیں جس کے لیے چل کر جانا پڑے گا، خود کو ذریعے سے چمٹانا پڑے گا۔ جب تک جاؤ گے نہیں، خود کو ذریعے سے مس نہیں کرو گے، تب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا، وہ والے گناہ تب تک نہیں بخشے جائیں گے۔ اس لیے تمام زیارتوں میں آپ جس بھی زیارت کو اٹھا کر دیکھ لیں، درمیان میں ایک مقام ضرور ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آ کر فرمایا کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ذریعے پر ڈال دو، اپنے آپ کو ذریعے سے مس کرو، ذریعے کا بوسہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام مقامات وہ ہیں کہ جو انسان کے لیے مقام شفا بنتے ہیں۔ لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہاں سے سلام قبول ہو گیا، سلام تو قبول ہو جائے گا، کوئی زیارت تمہاری ادھر ادھر نہیں جائے گی، لیکن علاج کروانا چاہتے ہو تو چشمے کے پاس جانا پڑے گا، پیاسے بنو اور چشمے تک جاؤ۔ تو پھر یہ مقام بس وسیلہ خود پروردگار، دو نبیوں کے درمیان میں جب یوسف کی قمیص وسیلہ بن سکتی ہے۔ اب یہ قمیص کتنی پہنی ہوگی حضرت یوسف نے؟ کیا بچپن سے لے کر جوانی تک ہر وقت پہنی ہو؟ نہ، کوئی بھی نہیں پہنتا، یقیناً کب تھوڑی سی مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کچھ مدت کے لیے قمیص معصوم کے بدن سے نسبت پیدا کر لے تو اس کے اندر شفا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مقام جہاں پر ہزاروں سال سے معصوم کا بدن موجود ہے، پھر وہ زمین صاحب شفا اور صاحب کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا اس لیے دیکھیے تمام کے تمام یہ مقامات کیوں بار بار کہا گیا کہ قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، زری کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم کا وجود اپنے آثار کو رکھتا ہے۔ وہ ہر وہ مقام جو معصوم سے منسوب ہوتا چلا جائے، حجت خدا سے منسوب ہوتا چلا جائے، پروردگار کے نزدیک صاحب شرف ہوتا چلا جاتا ہے، پروردگار کے نزدیک صاحب مقام اور منزلت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ مقام یہاں پر میری جو گفتگو سے جو خاص طور پر مربوط ہے بحث وہ یہ ہے کہ کیا جناب یوسف کے بھائی دو یا تین مرتبہ جانے کے بعد جناب یوسف کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے، جناب یوسف سامنے موجود تھے یا نہیں تھے؟ جناب یوسف سامنے موجود ہیں، سامنے موجود ہونے کے باوجود اپنے ہی بھائی جناب یوسف کو پہچان نہیں رہے۔ کل میں نے ایک غیبت کا مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ دشمن حضرت پیغمبر کو شہید کرنے کے ارادے سے چلا، اب پیچھے جو کھڑے ہیں ان کو پیغمبر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو قتل کے ارادے سے آیا ہے، نزدیک پہنچا ہے، اس کو پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے۔ بس ایک نو غیبت کی ایسی ہوتی ہے، ایک غیبت کی نو، ایک قسم غیبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ کسی کے لیے معصوم کا وجود نامرئی ہو جائے تو کسی کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کسی کو دکھائی، ایک مرحلہ یہ ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ دوسری مرحلہ غیبت کا جو قرآن میں بیان ہوا وہ یہ ہے، حضرت یوسف کے بھائی سامنے کھڑے ہیں لیکن یوسف کو پہچان، اللہ تعالیٰ کیا یعنی روایات میں حتیٰ فرمایا کہ ہمارے قائم کی جو شباہت ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے۔ فرمایا مولا کیا شباہت ہے؟ کہا یوسف کے بھائی دیکھ تو رہے تھے پہچان نہیں رہے تھے۔ بس دیکھنے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہمارا مہدی اسی طرح سے لوگوں کے درمیان میں ہوگا کہ وہ لوگوں کے درمیان زندگی تو کر رہا ہوگا، لوگوں سے ملاقات تو کر رہا ہوگا، لیکن وہ اسے پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ یہ جو مقام غیبت ہے، اس مقام غیبت کو مقام غیبت شخصیتی کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر شخص غائب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ خود حضرت یعقوب ہی کے حالات میں ایک مقام غیبت شخص کی غیبت ہے، یعنی کہ اب بندہ ہی غائب ہو گیا، بندہ ہی سامنے نہیں ہے، ایک نوع غیبت یہ ہے. دوسری غیبت کیا ہے؟ جہاں شخص نہیں شخصیت غائب ہو جاتی ہے، سامنے کھڑے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے ہیں. یہ نہ پہچاننا یہ دوسرا مرحلہ ہے غیبت کا. اقسام غیبت کو پھر میں انشاءاللہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن بصیرت کے مقام پر، بصیرت کے مقام پر ایک مرحلہ آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آج کی گفتگو تمام. حضرت یعقوب کی ابھی آنکھیں کام نہیں کر رہی، وبیضت عیناہ ہو سفید ہو گئے، لیکن حضرت، اب قرآن نے ہی کہا کہ جیسے ہی حضرت نے اپنے بھائیوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اسے کہتے ہیں اعلان ظہور شخصیت. شخص سامنے کھڑا تھا پہچان نہیں رہے تھے، آپ نے اپنی شخصیت کو ظہور دے دیا، آپ نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور آپ نے قمیض دی بشیر کو. ابھی بشیر مصر سے چلا نہیں، کئی سو میل کے فاصلے پر بیٹھے جناب یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو، انہی اجد ریح یوسف، خدا کی قسم مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب جب جناب یعقوب نے یہ بات کہنا شروع کی تو اطراف میں اب ان کے اپنے بچے ہی ہیں، ان کا اپنا خاندان ہی ہے، جو اطراف کے لوگ تھے انہوں نے، قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، یوسف کو تو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مقام، یہ میں ایک مقام قرآن میں اسی جگہ پر اپنا سوال کرتا ہوں قرآن سے کہ پروردگار، یہی یوسف جب بھائیوں کے ہاتھوں پٹ رہا تھا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی، یہی یوسف جب کنویں میں ڈال دیا گیا اور یعقوب تلاش کرتے رہے تو خوشبو نہیں آئی، یہی یوسف جب چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا گیا تب بھی آپ کو خوشبو نہیں آئی، یہی یوسف مصر کے بازاروں میں جا کر بکتا رہا آپ کو خوشبو نہیں آئی، یہی یوسف زلیخا کے محل میں رہا خوشبو نہیں آئی، زلیخا کے ظلم کا شکار ہوا خوشبو نہیں آئی، زندانوں میں پہنچا خوشبو نہیں آئی، عزیز مصر بن گیا خوشبو نہیں آئی. لیکن آج جیسے ہی اس نے اپنی شخصیت کے اوپر سے غیبت کے پردے کو چاک کیا تو آپ کو اتنی دور بیٹھے بیٹھے خوشبو. آج جب اس نے اپنی شخصیت کے پردے غیبت کو چاک کر کے اپنی شخصیت کو ظہور دیا تو اب آپ کو بیٹھے بیٹھے اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبان بصیرت اگر اپنے زمانے کی حجت کی بصیرت کو دل کے اندر رکھیں تو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ابھی دیکھنے کا مرحلہ ضروری نہیں ہوگا. اگر واقعاً حجت کی معرفت قلب میں ہو تو جیسے ہی وہ اپنی شخصیت کا اعلان کرے گا صاحبان بصیرت کو اپنے زمانے کی امام کی خوشبو خود بخود آ جائے گی، وہ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے. لہذا اور چالا کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ بھی مقام عرض کروں گا کہ خوشبو کا بصیرت سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں. بصیرت نہ ہو انسان اپنے ہی زمانے کے امام کو، حجت خدا کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیتا. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت تو افتخار ہے، شہادت پر خوشی منانا چاہیے، تم غم کیوں مناتے ہو؟ تو ہم جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا غم نہیں مناتے، لیکن انصاف کے ساتھ یہ بتاؤ کہ اگر عصر عاشور مغرب سے پہلے پیغمبر اس گودال میں تشریف لے آتے جس میں حسین کا اوریان اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال لاشا پڑا ہوا تھا، تو اس لاشے کو دیکھ کر تم پیغمبر کو تبریک پیش کرتے یا تعزیت پیش کرتے؟ پیغمبر نے جناب حمزہ کی شہادت کے بعد غم منایا، جناب حمزہ کی شہادت کا نہیں منایا تھا. اسی نسل کی جو جدہ تھی جگر خانہ، اس نے آپ کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اسے دیکھ کر پیغمبر نے گریا کیا. تو میں سوچتا ہوں اپنے چچا حمزہ کی لاش کے کچھ اعضاء کے کٹنے پر پیغمبر کا یہ عالم تھا، اگر حسین کو اس عالم میں دیکھ لیتے تو کیا ہوتا پیغمبر؟ اور مقام گریا یہاں پر ہے عزیزوں کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے جنازوں کو دفنا دیا اور پیغمبر کے گھر والوں اور خصوصاً امام حسین کے جنازوں کو دھوپ میں اوریاں چھوڑ کر چلے گئے. ایک پورا دن اور 12 تاریخ کی دوپہر تک یہ جنازے دھوپ میں پڑے رہے. اطراف کے قبیلے بنی اسد سے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ہمیں اس طریقے سے قتل کر دیا جائے تو تم آ کر ہمیں دفنا دینا، لیکن بنی اسد کے لوگ خوف کے مارے باہر نہیں نکل رہے. لیکن جب 12 کی ظہر ہوئی تو ان کی خواتین نے کہا کہ تم چوڑیاں اور چادریں تم پہنو، ہم جائیں گے حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو دفنا دیں. جب عورتوں نے غیرت دلائی تو اب یہ بیلچے اور کودال لے کر انتظام کرتے ہوئے مقتل میں پہنچے اور گنجے شہیدا میں آئے تو اب حیران کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہی نہیں معلوم کہ کس کا جنازہ کون سا ہے. کسی بھی جسم پر سر موجود نہیں ہے، تو اب کیسے پتہ لگے کہ کس کا کون سا جنازہ ہے، کس کو کہاں دفنانا ہے. ابھی اسی شش و پنج میں کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کوفے کی راہ کی جانب سے غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. یہ گھبرا کر ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے کہ پتہ نہیں ابن زیاد کا، عمر سعد کا کوئی جاسوس نہ ہو جو اس مقام کا جائزہ لینے کے لیے آ رہا ہو، لہذا یہ ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا ایک بیمار اور نحیف سا جوان ہے جو آ کر مختلف جنازوں پر بیٹھ کر گریا کر رہا ہے. اب جب اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو ہمت کر کے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا، اے جوان تو کون ہے اور ان جنازوں پر رو کیوں رہا ہے؟ میرے مولا نے رو کر کہا، ان تمام جنازوں کا اکیلا وارث میں علی ابن حسین امام سجاد امام زین العابدین ہوں. اب جب انہوں نے امام کو دیکھا، ایک مرتبہ امام کو تعزیت پیش کی اور تعزیت پیش کرنے کے بعد کہا مولا ہم آ تو گئے تھے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کس کا کون سا جنازہ ہے، کس کو کہاں دفنانا ہے. میرے امام نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ دیکھو، یہ جس کا بدن پامال ہے یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے، یہ جس کے سینے میں برچی لگی یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے، یہ میرے بھائی آن محمد کا لاشا ہے. ایک ایک مقام کو بیان کرتا رہا مولا، لیکن تاریخ کہتی ہے دو جنازے ایسے ہیں جو حضرت سجاد نے تنہا دفنائے، لیکن دفنانے سے پہلے بنی اسد کے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے چٹائی لا کر دو، مجھے حصیر لا کر دو. ارے میرے مولا، دفنانے کے لیے چٹائی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ رو کر کہیں گے مولا، ارے ایک میرے چچا عباس کا لاشا، جب میرا مولا بے دست ہو کر زمین پر گرا تو ادا دار جب تک عباس کے بازو تھے کوئی خوف کے نظارے جناب عباس کے نزدیک نہیں آتا تھا، لیکن جب بے دست ہو کے میرا مولا گرا، ارے شیر کے بازو کٹ گئے تو یہ سارے بے غیرت جمع ہو گئے، آواز لگائی جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے، جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے، جس نے علی سے اپنا بدلہ لینا ہے، یہ تلواریں لے کر جمع ہو گئے. حضرت عباس کے بدن پر اتنی تلواریں لگائی کہ جب حسین آئے بھائی کے جنازے کی حالت دیکھی تو حسین کو معلوم تھا عباس کا لاشا اٹھ نہیں سکے گا. ارے میرے مولا نے چٹائی میں جمع کر کے اپنے چچا کے بدن کو اتارا، دوسرا لاشا میرے مولا کے مظلوم بابا کا لاشا ہے. ارے اثر عاشور گھوڑوں کی ٹاپوں نے میرے مولا حسین کے جسم کو اس طریقے سے پامال کیا تھا،
کہ زیارت ناحیہ میں میرا امام سلام کر کے کہتا ہے میرا سلام ہو اس غریب پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں جانب چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار رحمان اس وقت صرف عبادت کو اپنی بات قبول منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام عزاداران سید الشہداء کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو، استعماری استکباری قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو بحق سید الشہداء امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔